الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اور وہ اس طرح بات کو سنتا ہو کہ حاضر دماغ ہو، تیقظ کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ دین کی بات کو سنتا ہو یا قرآن کو سنتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے نصیحت ہے اس قرآن کریم میں. بس آواز کم کر لو، ورنہ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن جیسا دل ہونا چاہیے ویسا ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا: درد دل جس کو سینے میں حاصل نہ ہو، اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں. جس کے پاس درد دل نہیں ہے، یعنی وہ اپنے دل پر تکلیف اٹھا کر اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، چاہے دل کو کتنی تکلیف ہو جائے، نافرمانی نہ کرے اللہ کی. جس کو یہ دولت حاصل نہیں ہے، اس کے سینے میں دل تو ہے مگر دل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسا دل ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، جیسا دل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ویسا نہیں ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. یہ دعا فرمائی: اے اللہ میرے دل کو صاف فرما دیجئے نفاق سے، دو رخی سے صاف فرما دیجئے. سب سے پہلے دل کا تذکرہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس کے بعد دیگر اعضاء کا ذکر فرمایا. دل سردار ہے. جہاں قرآن کے نزول کا معاملہ آیا: نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ قرآن دراصل ہم نے جبریل امین کے ذریعے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے. سارا معاملہ دل کا ہے. تو فرمایا: اللہم طاہر قلبی من النفاق، میرے دل کو صاف کر دیجئے نفاق سے. وعملی من الریاء، اور عمل کو ریاکاری سے صاف فرما دیجئے. ریاکاری سے صاف ستھرا عمل ہو، ریاکاری نہ ہو. ولسانی من الکذب، اور زبان کو پاک صاف فرما دیجئے جھوٹ سے. وعینی من الخیانہ، اور آنکھوں کو صاف فرما دیجئے خیانت کرنے سے. آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا دیکھنے سے، ان کو دیکھنا، یہ آنکھوں کی خیانت ہے. اور یہ خیانت کا لفظ بتا رہا ہے کہ آنکھیں ہماری اپنی ملکیت نہیں ہیں. خیانت کہتے ہیں امانت کے اندر کسی خرد برد کرنے کو، تصرف، ناجائز تصرف کرنے کو. تو یہ خیانت کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ آنکھیں ہم، اس کے مالک ہم نہیں ہیں جو اپنی مرضی سے چاہیں جہاں چاہیں استعمال کر لیں. جیسا آنکھیں اللہ کی ہیں اللہ نے جیسے فرمایا ویسے استعمال ہوں، تب جا کے ہم بچ سکیں گے نافرمانی سے. وعینی من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیونکہ اے اللہ آپ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو، آپ جانتے ہیں، اور جو کچھ دل میں ہم گندے خیالات اور بری چیزیں چھپاتے ہیں اس کو بھی آپ جانتے ہیں. جو سینے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں جن چیزوں کو، آپ ان سے واقف ہیں. علیم بذات الصدور ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اور قرآن کریم میں بھی یہ آیت ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ من وعن یہ الفاظ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، حضور نے اپنی دعا میں استعمال فرمایا یہی الفاظ قرآن میں ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اور جو سینے چھپاتے ہیں اپنے اندر، چوریاں آنکھوں، جس کو کسی شاعر نے ترجمہ کر دیا ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اسی لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، خوب اچھی طرح سن لو کہ دل جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسم کے اندر. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور یاد رکھو کہ یہ گوشت کا لوتھڑا جس کا میں نے ذکر کیا یہ دل ہے. اسی لیے اس دعا کے اندر پہلے دل کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد دیگر اعضاء کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ دل اگر صحیح ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر دل خراب ہے تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا جتنے برے اعمال ہوتے ہیں دراصل دل کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے، اور عام طور پر سنتیں گھر پر ہی ادا فرماتے تھے، اور یہ سنتیں ادا فرما کے پھر نکلتے تھے مسجد کے لیے، تو راستے میں یہ دعا پڑھتے تھے. اور یہ دعا سنتوں، فجر کی اذان اور نماز کے درمیان یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی عینی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واجعل فی بشری نورا وفی لسانی نورا واعظمنی نورا اللہم اجعلنی نورا. اس دعا کے اندر بھی سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کا ذکر فرمایا، دیگر اعضاء کا بعد میں ذکر فرمایا. اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے. طبی طور پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سارے دل سے خون سپلائی ہوتا ہے پورے جسم میں، وہ پمپ کرتا ہے. اگر دل کے اندر نور ہوگا تو خون کے اور راستے سے یہ سب نور سپلائی ہوگا پورے اعضاء کو، دل کے راستے سے سپلائی ہوگا. اللہم اجعل فی قلبی نورا، میرے دل میں نور ڈال دیجئے. وفی عینی نورا، میری زبان میں نور ڈال دیجئے، آنکھوں میں نور ڈال دیجئے، دائیں طرف نور ڈال دیجئے، بائیں طرف ڈال دیجئے، اوپر ڈال دیجئے، نیچے ڈال دیجئے، میرے پیچھے نور بنا دیجئے، مجھے سراپا نور بنا. اللہم اجعلنی نورا، مجھے سراپا نور بنا دیجئے. انا میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کیا بھلا اس شخص کی مثال جو مردہ تھا، یعنی ایمان حاصل نہیں تھا، ایمانی زندگی نہ ہونا یہ مردہ ہونے کی علامت ہے. جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. فاحییناہ وجعلنا له نورا، اور اس کے لیے ہم نے نور بنا دیا، اس نور کے ساتھ وہ ساری لوگوں میں پھرتا رہتا ہے، جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو کیا اس شخص کی مثال اس شخص کی تھی، وہ یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو کمم مسلو فی الظلمات، جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو اور ان سے نکل لیسا بخارج منہا، ان سے نکلنے والا نہ ہو. اسی لیے فرمایا کہ اتقوا فراسۃ المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس دعا کے اندر بھی سب سے پہلے دل کا ذکر فرمایا، سارا معاملہ دل کا ہے. اگر دل نہ بنا تو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ولو كنت فظا، کہ اگر آپ درش مزاج ہوتے، غلیب القلب اور دل کے سخت ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، یہاں سے چلے جاتے آپ کو چھوڑ کے. یہ آپ کے دل کا اثر، یہ آپ کے دل کا اثر پڑ رہا ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ سے روحانی فیض اٹھاتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں. اگر آپ درست مزاج ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے. مجھے یاد آیا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمہ اللہ، ان کی سختی مشہور ہے، بات بات میں پکڑ فرماتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، اور ان کا ایک اصول یہی تھا، حضرت فرماتے تھے اصلاح بغیر سختی کے ہو ہی نہیں سکتی. ان کو شواہد ملتے چلے گئے، یہ ضروری نہیں ہے، ان بہرحال ان کا نظریہ یہی تھا. اور بعض ہمارے اکابر ایسے تھے وہ کہتے تھے سختی سے اصلاح نہیں ہوگی، نرمی سے ہی ہوگی. ان کو اپنے شواہد ملتے چلے گئے، انہوں نے نرمی سے ہی اصلاح کی اور لوگوں کی اصلاح ہو گئی. تو حضرت کے ہاں بات بات پر روک ٹوک ہوتی تھی، اصلاح کی جاتی تھی، کوئی غلطی اگر دیکھی جاتی تھی فوراً اصلاح کی جاتی تھی. تو کسی شخص نے ذکر کیا کہ ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بچوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ تو اتنے نرم ہیں کہ وقتاً فوقتاً کسی سے فرماتے ہیں، حضرت کی اپنی اولاد تو نہیں تھی، کسی سے فرماتے ہیں نا بھائی آج تم اپنے بچے کو لے کر آنا، اور اس بچے سے دل لگی فرماتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنسی مزاح فرماتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو حضرت کا بہت ہی نرمی اور شفقت کا معاملہ ہے. یہ سن کر جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ بہت یاد رکھنے کا ہے. انہوں نے کہا کہ بس یہ سختی انتظامی سختی ہے، ان کا دل سخت ہوتا تو بچوں کے ساتھ بھی سختی کرتے. اگر دل میں سختی ہوتی تو بچوں کے ساتھ بھی سخت ہی برتاؤ ہوتا. تو یہ جو سختی کی جاتی ہے یہ انتظامی سختی ہے. ایسی مثال اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج سخت تھا، اور حضرت عمر کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحدۃ تعتری خیار امتی، الحدۃ تعتری خیار امتی، میری امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے، بہترین لوگ، ان کا مزاج میں، ان کے مزاج میں تیزی ہوگی، تیز مزاج کے ہوں گے. یہ حضور نے یہ اکثر کے اعتبار سے ہے، ایسا نہیں کہ ہر ایک آدمی جو امت کا بہترین فرد ہو وہ ہر ایک ہی سخت ہو، یہ اکثر کے اعتبار سے ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ میری امت کے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو بہترین لوگ ہیں وہ ان کے مزاج میں تیزی ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مزاج کی سختی مشہور ہے. دین کے معاملات میں جہاں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو ان کا غصہ مشہور تھا، لیکن جب باہر نکلتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ بچے ان سے آ کر لپٹ جاتے تھے، ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے تھے اور وہ ان سے دل لگی فرماتے تھے. تو بچوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا. بلکہ ایک مرتبہ ایک عامل کو مقرر فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کسی عامل کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے کہیں پر، تو آخر تک شہر کے آخر تک خود پیدل چلتے ہوئے ساتھ تشریف لے جاتے تھے اور اس کو سواری پر بٹھاتے تھے، خود نیچے چلتے تھے. حضرت عمر بھی متبع سنت تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، چلتے جا رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل رہے تھے، بچوں نے دیکھ لیا اور بچے آ کر لپٹ گئے، ٹانگوں سے لپٹ گئے آ کر. اس نے کہا آپ بچوں سے ایسی دل لگی کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں بچوں سے اس طرح دل لگی نہیں کرتا، میں اپنے بچوں سے دل لگی نہیں کرتا. فرمایا بس تمہیں معذول کیا جاتا ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم عامل بنا کر دے دینا. اسی وقت معذول کیا، بچوں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے. تو اصل معاملہ دل کا ہے سارا. دل اگر بن گیا تو سب بن گیا، اور دل نہ بنا تو کچھ بھی نہ بنا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بنا ہوا تھا تو ان کو حق بات کو فوراً قبول کرتے تھے، فوراً. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ جب ختم ہونے والا تھا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر پہنچ گئے سرحد کے قریب. اور معاہدہ ختم ہوتے ہی، امن کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا، اور جیسے ہی وہ معاہدہ ختم ہوا، اس کی مدت ختم ہوئی، وہ روانہ ہو گئے اور دشمن کے علاقے میں بڑھتے چلے گئے آگے. دشمن تو بے خبر تھا. پیچھے سے آواز سنی، حضرت آواز سنی کہ وفا اور لا غدرون. ارے ہمیں وفا سکھائی گئی ہے، غداری اور دھوکے بازی نہیں سکھائی گئی. پیچھے دیکھا تو حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کسی قوم سے معاہدہ کرو اور پھر بعد میں اس پر حملہ کرنا چاہو تو اس کو اطلاع بھی کرو کہ اب تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم حالت جنگ میں ہیں، اب ہم جنگ کریں گے تم سے. آپ نے اطلاع نہیں دی، آپ بغیر اطلاع کے آگے بڑھ رہے ہیں. فرمایا چلو واپس چلو. یہ سنتے ہی بس فرمایا واپس، جتنے علاقے انہوں نے طے کیے تھے سب کو خالی کیا. فرمایا چلو واپس چلو. حضور کا ایک فرمان سامنے آ گیا کہ بھائی یہ ہمارا جو عمل ہے یہ غلط ہے، دل بنا ہوا تھا. یہ تھوڑی کہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے، تم کہاں سے آ گئے. ایک حق بات سامنے آ گئی، اس کو قبول کر لیا. اور غیر حق ان سے قبول ہوتا ہی نہیں تھا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ دعا ان کے حق میں قبول ہو چکی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھائیے، حق کی اتباع بھی نصیب فرمائیے، باطل کو باطل دکھائیے، باطل سے اجتناب بھی نصیب فرمائیے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام یا خادم سے یہ فرمایا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ گھوڑے کا سودا کر کے لے آیا. جو مالک تھا گھوڑے کا اس کو بھی ساتھ لایا تاکہ رقم کی ادائیگی کی جا سکے، اور گھوڑا بھی موجود تھا. 300 درہم میں سودا ہوا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، وہ بہت اعلی نسل کا گھوڑا تھا، انتہائی مہنگا گھوڑا تھا. سمجھ گئے کہ اس کے مالک کو اندازہ نہیں کہ کتنا مہنگا ہے. لہذا فرمایا ہاں بھائی آپ 400 درہم لیں گے اپنے گھوڑے کے؟ اس نے کہا جو آپ کی مرضی. پھر فرمایا 500 لیں گے؟ اس نے کہا جو آپ کی مرضی. وہ تو 300 پر بھی راضی تھا. پھر فرمایا 600 پر. کہا جو آپ کی مرضی. یہاں تک کہ 100 درہم بڑھاتے گئے. 800 درہم میں گھوڑا خریدا. 800 درہم میں. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا, وہ تو 300 درہم کا سودا ہو چکا تھا, آپ 800 درہم آپ ادا کر رہے ہیں. فرمایا مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. اور یہ جو گھوڑے کا مالک تھا, اس کو گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا, یہ گھوڑا بہت مہنگا تھا. جتنے کا یہ گھوڑا تھا میں نے اتنے ہی پیسے اس کو دے دیے اور اب میرا دل مطمئن ہے. ذرا اندازہ کیجئے, آپ اپنے حالات سے اندازہ کریں کہ ہم تو اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ ہاں جی 800 کا گھوڑا تھا, ہم نے کچھ ایسی اس سے بحث کی اور اس طرح بات کی کہ اس کو بھی وہ بھی شبہ میں پڑ گیا اور 300 میں وہ خرید کے لے آئے. تو بہت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے, ایسا نہیں ہے. سارا معاملہ دل کا تھا, انہوں سمجھ گئے, ان کے اس کا دل اس پر راضی نہیں ہوا ان کا کہ میں اس کو 300 میں خریدوں, 800 درہم کا گھوڑا ہے. حکیم الامت مجدد الملت, ہم نام تو لیتے ہیں ان کا لیکن کیا ان کی شخصیت تھی. برابر میں وہ گوشت کا کام کرنے والا برابر میں رہتا تھا, 2 بیویاں تھیں اس کی اور وہ دن بھر مغلظات استعمال کرتا تھا. حضرت بڑے نازک آدمی تھے تو حضرت کو تکلیف ہوتی تھی, تو خلیفہ اعجاز صاحب جو حضرت کی خانقاہ میں مدرس تھے ان سے فرمایا خلیفہ جی اس کا کہیں پر گھر دیکھ لو کوئی اچھا تھا, پھر اس کو بتاؤ کہ تم وہاں منتقل ہو جائے, یہ گھر خرید لے اس کو بیچ دے. انہوں نے بڑی محنت سے کوئی گھر تلاش کیا اور اس کو دکھایا لے جا کر, بھائی دیکھو تم یہ گھر خرید لو. اس کو بھی پسند آیا, اچھا گھر تو بہت اچھا لگا مجھے اور میں وہ بیچ کے اس کو لے لیتا ہوں, لیکن میں حضرت جی سے تو مشورہ کروں پہلے, برابر میں اتنے بڑے اللہ والے رہتے ہیں, پہلے ان سے تو مشورہ کروں. ہاں خلیفہ جی نے کہا بالکل کر لو. خلیفہ اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہاں بالکل کر لو. وہ تو اپنے دل میں یہ سمجھے کہ حضرت نے تو مجھ سے فرمایا تو حضرت فوراً فرما دیں گے کہ ہاں لے لو. یہ پہنچا حضرت کے پاس کہ حضرت ایسا ہی سی بات ہے, خلیفہ اعجاز صاحب نے مجھے گھر دکھا دیا ہے, مجھے بھی پسند آیا, آپ کی کیا رائے, لے لوں؟ فرمایا نہیں, میری رائے تو یہ ہے کہ تو مت لے, تو یہیں رہے. تو اس نے کہا جی بہت اچھا, اور جا کے خلیفہ صاحب کو بتا دیا, خلیفہ اعجاز صاحب کو کہ حضرت منع فرما رہے ہیں کہ تم یہیں رہے, تیرے لیے یہیں بہتر ہے. وہ پہنچے حضرت کے پاس کہ حضرت آپ نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کے لیے کوئی گھر تلاش کرو, اور میں نے تلاش کیا تو آپ نے اس سے یوں فرما دیا کہ وہ تم یہیں رہے. فرمایا بھائی حدیث میں آتا ہے ان المستشارہ مؤتمن, جو جس سے مشورہ دیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے, مشورہ اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے, اور اس کو مشورہ مانگنے والے کی خیرخواہی دیکھتے ہوئے مشورہ دینا چاہیے کہ اس کی خیرخواہی کیا ہے. اور وہ آیا ہی میرے پاس, اگر وہ نہ آتا تو بات الگ تھی, وہ بیچارہ آیا ہی میرے پاس مجھ سے مشورہ کرنے, تو میں تو وہی مشورہ دوں گا جو اس کے لیے بہتر ہے, اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہیں رہے, ہم تو برداشت کر ہی رہے, کہیں اور جائے گا تو اور بدنام ہوگا اور نہ جانے وہ برداشت کرے نہ کرے, تو اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ یہیں رہے, میں نے وہی مشورہ دیا. دیکھیے اب وہ جب تک وہ رہا ہوگا اور جب تک حضرت کی یا اس کی زندگی رہی ہوگی, بس وہ برداشت کیا حضرت نے. یہ تقوی تھا حضرت کا, اس کو کہتے ہیں تقوی, یہ دل کا بننا اس کو کہتے ہیں. ہم تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہے, سوچے تو صحیح. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بھائی فلاں بنو لیث ایک قبیلہ تھا کہ اس کی ان کے یہاں ایک لڑکی ہے, جاؤ ذرا اس سے میری بات کرو رشتے کی. انہوں نے کہا جی بہت اچھا, وکیل بنا دیا. یہ گئے اور یہ باہر کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ اب پیغام لے کر آئیں گے, کچھ اچھی خوشخبری ملے گی کوئی. اندر جا کے انہوں نے بات کی اور بات بھی اس طرح کی کہ پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنائے, بہت ایسے آدمی ہیں اور اس طرح اسلام لائے, کہاں سے یہ پہنچے ہیں یہاں پر مدینہ منورہ, کس کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں, یہ ساری باتیں پہلے بتائیں اور پھر کہا کہ وہ آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ان سے تو ہم تیار نہیں ہیں شادی کرنے پہ، آپ سے کر دیتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ سے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ان سے تو تیار نہیں ہے شادی کرنے پر، مجھ سے جب کہہ رہا تو میں کر لیتا ہوں۔ وہیں نکاح ہوا گھر میں، نکاح وغیرہ کر کے وہ باہر آئے، اور باہر آ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے، ان سے آ کر کہا اندر جو بات ہوئی ہے وہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی، یعنی بتائیے کیا بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا سارا معاملہ، یہ ہوا ہے۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے جیسا ہوتا تو نہ جانے کیا کہتا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے، آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے، شرم تو مجھے آپ سے آنی چاہیے، اس لیے کہ میں ایک ایسی لڑکی کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوا رہا ہوں جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور اس کو میں پیغام بھجوا رہا ہوں۔ نشانہ لڑکی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، میں پیغام میں دے رہا ہوں، اور آپ ذریعہ بھی آپ کو ہی بنا رہا ہوں اس کے لیے، تو شرم تو مجھے آنی چاہیے، آپ کو کیوں شرم آنی چاہیے۔ یہ ہے دل کا فرق۔ اور ہم جیسا کوئی ہوتا کہ تو نے تو میرے ہی پتا کاٹ دیا، اور میرے ہی جڑ کاٹ دی، اور میرے ساتھ تو نے ایسا کیا، یہ ہے فرق سوچ کا۔ کیا پہلو نکالا ہے انہوں نے کہ بھائی میں شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے، اس لیے کہ ایک ایسی لڑکی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، میں اس کو رشتہ بھیج رہا ہوں، اور آپ ہی کو بھیج رہا ہوں اس کے لیے کہ آپ میری بات کریں جا رہے۔ میرے دوستو سارا معاملہ دل کا ہے، دل بننا اسی کو کہتے ہیں۔ اس کو فرمایا اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرزق، میرا دل بننا، دل بنا دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، الہی فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں دھڑکنوں میں نام تیرا، مزہ آ جائے ایسا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ یہ جب تک دل نہیں بدلے گا، ہماری نظر، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پیر نہیں بدلیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ایک مرتبہ بہت سے حضرت کے متعلقین جمع ہوئے، اور پھر ایک دفعہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو سب نے یہ کہا باری باری کہ بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب مجھ سے بہت آگے جا رہے ہیں، میں تو بہت پیچھے جا رہا ہوں، اعمال کے اعتبار سے بھی اور ہر لحاظ سے میں پیچھے جا رہا ہوں، اور سب کو جو دیکھتا ہوں سب آگے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے، سب نے یہ کہا یہ حال تو میرا بھی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں، سب جا کر حضرت کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہماری حالت ہے، ہماری حالت یہ کیوں ایسے احساسات کیوں ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سب سے نیچے جا رہے ہیں، تنزل کی طرف جا رہے ہیں، اور سب ہم سے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو جا کر حضرت کو بتایا تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی سچ پوچھو تو میرا بھی یہی حال ہے۔ اس وقت انہوں نے ان لوگوں نے یہ آپس میں بات کی کہ دراصل یہ حضرت کے دل کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، حضرت کے دل کا اثر، جو حضرت کے دل میں توازو ہے، عاجزی اور انتقاری ہے، اس کے اثرات ہم حضرت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں۔ دل کا اثر پڑتا ہے، دل کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ وہ جو تاریخی واقعہ آتا ہے، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک چرواہا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور تالاب سے پانی پیتے ہوئے شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ رونے لگا، بکری کو وہ کھا گیا، وہ رونے لگا، تو اس سے اس کو دلاسا دیا، تسلی دی کسی نے، اس نے کہا مجھے اس کا غم نہیں ہے، اس بکری کا غم نہیں ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیسے انتقال ہوا؟ کیسے اندازہ لگایا, تمہیں کیسے خبر ملی؟ اس نے کہا یہ آج کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, یہ شیر میری بکریوں کے ساتھ پانی پیتا ہے, میری بکریوں کے ساتھ پانی پیتا تھا, کبھی اس نے میری کسی بکری کو چھیڑا تک نہیں, لیکن آج اس نے میری بکری کھا لی. اور جب سے عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ بنے تھے میں نے یہ دیکھا کہ یہ شیر میری بکریوں کے ساتھ پانی پیتا ہے. معلوم ہوتا ہے ان کا انتقال ہو گیا, اور بعد میں واقعی خبر بھی ملی کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. ایک نیک دل حاکم, انصاف پسند حاکم کا اثر جانوروں تک پہ پڑتا ہے, اس واقعے سے یہ ثابت ہوا. اس کے دل کے اندر جو اللہ نے اپنا خوف اپنی محبت رکھی ہے, اس کی رعایا پر, اس کی زمینوں پر, اس کے پھلوں تک پہ. جہانگیر کا واقعہ ہے, وہ کہیں گیا جہانگیر رحمت اللہ علیہ, کہیں گئے اور وہ انار کے باغ میں پہنچے. انار کے باغ میں پہنچ کر کہا باغبان سے کہ لاؤ ہمیں رس پلاؤ انار کا. بہت بڑا پیالہ بھر کر لے آیا. اس نے کہا کتنے انار کا رس ہے؟ اس نے کہا صرف ایک انار. ایک انار کا اتنا رس اور اتنا شیریں, اتنا میٹھا, جاؤ ایک اور لے کر آؤ. جب وہ گیا ہے تو ادھر اس نے سوچا کہ اس پر تو ٹیکس لگانا چاہیے, اس کی تو بڑی آمدنی ہوتی ہوگی, ٹیکس لگانا چاہیے اس کے باغ پر. وہ وہاں ادھر وہ وہاں گیا, ایک انار نچوڑا, دوسرا نچوڑا, تیسرا نچوڑا, تین انار نچوڑے تب بھی پیالہ بمشکل آدھا بھر سکا. اور وہ لے کر آیا, اس نے کہا یہ آئیے اس آدھا آدھا پیالہ, پہلے ایک انار کا تھا پورا بھرا ہوا, اس نے کہا تین انار کا ہے اور آدھا بھی نہیں ہے, بمشکل آدھا ہے, اس کی کیا وجہ؟ وجہ کیا ہے؟ تو باغبان نے یہ کہا لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے. اس کو کیا معلوم کہ بادشاہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, ہاں مجھے تو یہی لگتا ہے. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے, اب جاؤ دوبارہ لے کر آؤ. وہ پیا اس نے اور کہا دوبارہ لے کر آؤ. وہ دوبارہ گیا اور جہانگیر نے اپنی نیت درست کر لی کہ نہیں نہیں ٹیکس نہیں لگاؤں گا, ایسے ہی رہنے, چلنا ہے چلنا رہے, بس اس کا اللہ اور برکت دے. بس وہ گیا اور ایک ہی انار میں وہی پیالہ بھر کے لے آیا, بڑا پیالہ. وہ بھرا ہوا پیالہ جب جہانگیر نے دیکھا کہ یہ اب کتنے اناروں کا ہے؟ کہا ایک ہی انار کا ہے. یہ کیسے ہوا پورا پیالہ بھر گیا؟ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے اپنی نیت درست کر لی. سارا معاملہ دل کا ہے, سارا معاملہ دل کا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, آپ بھی کی ہیں کہ میں حضرت فرماتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سگے بھتیجے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت کے گھر کے اندر بلیاں اور مرغیاں اور چوہے ایک ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پیتے تھے, اور کبھی بلی نے کسی چوہے کو ہاتھ تک نہیں لگایا, کبھی کچھ نہیں, کچیرا پھاڑا ہو کھا لیا ہو کچھ نقصان نہیں پہنچایا. اور فرماتے تھے یہ دراصل حضرت کے قلب کا اثر تھا جو جانوروں پر بھی پڑتا تھا. حضرت کو جو شفقت تھی امت کے ساتھ, اس کا اثر حضرت کے گھر میں رہنے والے جانوروں پر بھی پڑتا تھا کہ بلیاں اور چوہے کبھی ہو سکتا ہے, کبھی ہو سکتا ہے کم نے کبھی ہم نے یہ منظر دیکھا ہے, بلیاں اور چوہے ایک ہی برتن سے پانی پی رہے ہوں اور بلی نے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو چوزوں کو. لیکن مولانا زکریا فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا الیاس صاحب کے گھر میں یہ منظر دیکھا ہے. کیا تھی یہ بھی ان کے دل کا اثر تھا. اور حضرت یہی فرماتے ہیں کہ ان زبان میں لکنت قد ان کا پستہ, زبان میں لکنت کوئی شخصیت کوئی خاص ایسی متاثر کن ظاہری شخصیت نہیں تھی, لیکن سب درد دل کام کر رہا تھا, درد دل کام کر رہا تھا, ان کے دل کا جو معاملہ تھا وہ کام کر رہا تھا. تو سارا معاملہ دل کا ہے, اور دل بنتا ہے دل والوں کے پاس جانے سے, دل بنتا ہے دل والوں کے پاس, جن کا دل بنا ہوا ہو ان کے پاس جانے سے دل بنتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ عجیب شخصیت ہیں, وہ فرماتے ہیں قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت,
قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نئے جداؤ دور چوں دوتن بور کیسے دل تا دل یقین روزن بور. کہ جب کسی اللہ والے کے پاس استفادے کے لیے کچھ لوگ چلے جائیں اور وہ مخلص بھی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس اللہ والے کے دل سے لے کر ان طالبین کے دلوں میں کھڑکیاں بنا دیتے ہیں. اس کے دل کی کھڑکی کھلتی ہے, ان کے دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں, وہاں سے انوارات ان کے دل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں. کہ دل تازل یقین روزن بوت, یہ یقین کا لفظ لائے مولانا روم, کہ یقیناً اس اللہ والے کے دل سے ان طالبین کے دلوں میں کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اس اللہ والے کے دل کی کھڑکی سے نوران انوارات نکلتے ہیں, برکات نکلتی ہیں اور ان کے دل میں داخل ہوتی رہتی ہیں, دل بھرتا رہتا ہے ان انوارات سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ولایت, جن کے تعلق میں اللہ پر سب کا اتفاق ہے, سب ان کو مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت تھے. 500 علماء کے استاد, شاہ خوارزم کے سگے نواسے, شاہی خاندان کے فرد تھے. وہ فرما رہے ہیں کہ نئے جداؤ دور چوں دو تن بوت, کہ دو تن تو جدا ہوتے ہیں, جسم تو جدا ہوتے ہیں, دل جدا نہیں ہوتے. دل سے دل میں کھڑکیاں بن جاتی ہیں اور کھڑکیوں سے سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے, سارا راستہ طے ہو جاتا ہے, انوارات منتقل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آپ اپنی جان مبارک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے. یہ روک کر رکھنے سے کیا چیز تھی, کیا فائدہ تھا؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, ایسے لوگوں کے درمیان جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام, آپ اپنے ایسے لوگوں میں اپنے جسم اثر کو, اپنی جان مبارک کو روک کر رکھیں. یریدون وجہ, جو اللہ کے بننا چاہتے ہیں, اللہ کے بننا چاہتے ہیں. وہ یہی تھا کہ آپ کے دل کو جو تعلق میں اللہ حاصل ہے, آپ ان کے پاس بیٹھیے تاکہ اس قلب کے انوارات ان پر پڑیں اور یہ بھی صاحب نسبت ہو جائیں, اعلیٰ درجات قرب کے حاصل کر لیں, اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ درجات حاصل کر لیں. یہی مراد تھی, یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک مرتبہ کہ تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں, الجلوس بین یدی, النظر الیک, آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں. حضور سے عرض کر رہے ہیں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. والجلوس بین یدی, اور آپ کے پاس میں بیٹھا رہوں, آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں. وانفاق مالی علیک, اور میں آپ پر اپنا مال خرچ کروں, مجھے بہت اچھا ہے. تین چیزیں پسند ہیں. تو یہ ون جلوس بین یدیک, یہ کیا ہے؟ آپ کی صحبت میں بیٹھنا, وہ یہی ہے انوارات حاصل کرنا. اور انوارات دل سے دل میں منتقل ہوتے ہیں, دل کا اثر پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دل کو ویسا دل بنا دیں جیسا اللہ کو مطلوب ہے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے بھائی, اب تک کئی حضرات جو ہیں وہ لوگوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے آگے آ کر بیٹھے ہیں. بھائی یہ انتہائی نامناسب بات ہے. چہرے پہ ہمارے داڑیاں ہوں, سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہو, اور پھر ہم یہ عمل کریں کہ دوسروں کو کندھوں پھلانتے ہوئے, اور بھائی جہاں اگر پہلے آنا چاہیے پہلے آ جائیں, لیکن اگر تاخیر ہو گئی ہے تو اب صفیں بن, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.